پھر آگے ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی جو حامل تورات تھے، تورات کے حامل، تورات ان کو ملی تھی، اور پھر انہوں نے تورات کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی مثال بنا دیا کہ آنے والی امت کے لیے یہ ایک وارننگ ہو گئی کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تم بھی حامل کتاب ہوگے، وہ کتاب والے ہیں نا تو تم بھی کتاب والے ہوگے، تمہیں بھی کتاب دی جائے گی، مگر یاد رکھنا تم یہ کام نہ کرنا جو انہوں نے کیا، کیونکہ کتاب والے بعض دفعہ کتاب کے ہوتے ہوئے بھی دیکھو کس حال تک پہنچ جاتے ہیں، تو کتاب کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا اگر لوگ اپنا رویہ کتاب کے ساتھ صحیح نہ رکھے، بس کتاب ہونے کے اوپر ہی فخر کرتے جانا، ہم تو آخری امت، ہمارے پاس قرآن، قرآن آخری کتاب، وہ ایسی کتاب، وہ مکمل کتاب، وہ معجزہ، اور تقریریں کر کر کے کتنی مرضی سپیچز کرا لیں، اس کے اوپر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں سکولوں میں، سپیچز ہو رہی ہیں، اس کے بعد ہے کیا؟ اتنی واقعی اعلیٰ کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے، تو تمہارے پاس کیا ہے اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں، کسی مسلمان سے بھی پوچھ لے، کوئی مسلمان ایسا نہیں الحمدللہ کہ جو وہ کوئی اس قرآن کے کوئی ایسی بات اس کے خلاف کرے، سبھی کہتے ہیں کہ نہیں بڑا اچھا کلام ہے، بہت اچھا قرآن، یہ قرآن سے برکت ہے، لوگ اپنے گھروں میں بٹھا بٹھا کے لوگوں کو پڑھواتے ہیں یہ قرآن، مطلب کچھ تو ان کو سمجھ ہوگی کہ یہ قرآن بڑا برکت والا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ کیا کتاب ہونے سے سارا کام بن جاتا ہے؟ دیکھتے ہیں اس آیت میں، اگر کتاب کے ہونے سے ہی، اس کی پریزنس سے ہی کوئی فائدہ ہو سکتا ہوتا تو اس قوم کو ہو جاتا، دیکھیں اب مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جو اٹھوائے گئے تورات، یعنی تورات ایک بوجھ نہیں تھی مگر انہوں نے بوجھ سمجھ کے اس کو اٹھایا، حمل ہے نا جیسے بوجھ اٹھانا، انہوں نے ایسے کیا کہ جیسے ان کے اوپر کوئی بوجھ ہی ڈال دیا گیا، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اٹھایا بھی نہیں اس کو، کمثل الحمار، مانند مثال گدے کی، پھر یعنی اٹھایا بھی نہیں، یعنی پھر اس کی تعلیم ویسی لی بھی نہیں، ویسا عمل ہی نہیں کیا، ان کی مثال ایک گدے کی سی ہے جو اٹھاتا ہے اسفارن بوجھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کو ایسے بیان فرمایا ہے کہ جو حامل کتاب قوم تھی، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی، کتاب کی نعمت، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب کی نعمت کو ایسے اٹھایا کہ جیسے کوئی بوجھ ہے، بڑی سخت مثال ہے یہ قرآن میں، بڑی عبرت ہے اس میں، اس لیے اس کے اوپر بہت غور کریں، یہ ایک نبی کے پیروکار ہے موسیٰ علیہ السلام کے، کتاب لے تو لی، سیکھ بھی لی، مگر تزکیہ اپنا نہیں کیا اس کی کتاب کے ذریعے، اس کتاب کو عمل میں نہیں لے کر آئے، ہاں پڑھ پڑھ کے، سیکھ سیکھ کے رکھ دیا، تو اے حامل قرآن تم حامل تورات کی طرح نہ ہو جانا، سمجھ جائے؟ اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے گدھے کے اوپر آپ چاہے کتابوں کا بوجھ ڈال دیں یا اینٹوں کا بوجھ اس کو اٹھوا دیں، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں بس اس کے لیے بوجھ ہی ہیں، اس کو نہیں یہ پتا کہ کتاب کے اندر اتنا قیمتی علم ہے جو میں نے اٹھایا ہوا ہے، یا دوسری طرف میں نے اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں، اس کو نہیں پتا، وہ بس یہ مثال ہے، اس کو پتا ہی نہیں کہ میرے پاس چیز کیا ہے، یہ وہ گدے کی طرح ہے، بس بوجھ ہی اٹھایا ہوا، ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی کتابیں بھر بھر کے رکھ دے، نوٹس بنا بنا کے رکھ دے، کاپیاں بھری ہوئی ہیں، تو کیا ہے وہ شیلف کے اوپر فولڈرز کا ایک اور بوجھ ایڈ ہو گیا، دیٹس اٹ، عمل میں تو کچھ بھی نہیں، تو ان کی مثال گدھے کی سی دی گئی، گدھا جو کیا ہوتا ہے کہ گدھے کی جانوروں میں کیا حیثیت ہے، کبھی کبھی کوئی بے وقوفی کرتا تو کہتے ہیں گدھا ہے، ہم اس کو یہ کہتے ہیں کیا، یعنی بے وقوف، احمق، یہی مثال ہے ان کی، वो तो इतना पढ़ रहे हैं, वो कैसे बेवकूफ होगा, इसलिए कि अमल में ही कुछ नहीं आया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह ताला इस मिसाल के मुताबिक ना हमें करना, या अल्लाह इससे बचाना हमें, या हम ऐसे हो जाएं कुरान पढ़ के हम भी बस एक बोझ उठाने वाले ही हूं, ऐसा ना हमें करना, बल्कि जो पढ़ लिया इस पर अमल करने वाले बने। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम कुरान पाक की तकमील की तरफ जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं कि कैसी आए ओपनिंग आयाज आ रही हैं, कैसे आईने दिखाए जा रहे हैं। हमें बताया गया कि देखो उन लोगों ने क्या किया था, उनके पास तौरात थी, वो उसको बहुत रिस्पेक्ट देते थे, ऐसे नहीं था कि उन्होंने कोई फेंकी भी थी, बहुत रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन जब कहा गया कि इनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम निशानियां किताबों में मौजूद हैं, ये जानते हैं अच्छी तरह, तो साफ ही मुकर गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास तो कुछ ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है, तुमने जो पढ़ा, जो लिखा, जो देखा इसके अंदर, वो तो फिर समझ लो कि तुमने उसमें से कुछ भी नहीं हासिल किया। फिर ऐसे ही ये गधे की पूंछ पे इल्म की बड़ी बड़ी किताबें लाद दी गई, ये गधा इनकी किताबों का बोझ तो उठाता है मगर उस मजमून का कुछ उसको खबर ही नहीं है, ना उसको कुछ फायदा पहुंचता है इसका। तुमने भी अपने ऊपर खामखा का एक बोझ ही उठाया हुआ, किताब याद कर रहे हो, उसको रख रहे हो, उसको सीख रहे हो, उसको ये कर रहे हो, ये बोझ ही है ना फिर। और लोगों में इसके जरिए अपना मकाम पैदा करना चाहते हो, मगर उसकी हिदायत से तो कोई भी नहीं फायदा मिल रहा तुम्हें। तो ये यहूद के उलमा की मिसाल है। अल्लाहु अकबर। याद रखे निजात का तरीका, रास्ता अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इन्नल्लदीना आमनु व आलिमु नहीं रखा, ईमान ले आओ और इल्म लो। इल्म तो इसलिए लेना ताकि हम अमल कर सके, आमनु व आमिलु, आमनु व आमिलु का है। ईमान के बाद सिर्फ अमल निजात का जरिया है। इल्म को नहीं पूछना किसी ने कि हम तमगे सजा के सर्टिफिकेट लेके और हमें कोई कब्र में मुनकर नकीर पूछ रहे हैं आपके पास कितने सर्टिफिकेट हैं, कंप्लीट किया था कोर्स के नहीं आपने, हमारे सर्टिफिकेट हमारी जिंदगी है, अगर ये संवर गई तो सर्टिफिकेट ही सर्टिफिकेट, और ये ना संवरी तो आप चाहे ग्रेजुएशन पे ग्रेजुएशन कर लें, कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से देखिए सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दुआएं सिखाई हैं, और देखें हम ये दुआएं पढ़ते भी हैं जब हम कुरान पाक का शुरू करने लगते हैं, अल्लाहुम अनफाना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफाउना, फिर फरमाया वज़िदना इल्मा, ऐ अल्लाह जो तूने हमें सिखाया इसके साथ हमें नफा दे और हमें वो सिखा जो हमें नफा दे, फिर फरमाया वज़िदना इल्मा। अल्लाह अकबर। बल्कि ये दुआ भी आती है, अल्लाह इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफऊ, अल्लाह हमें बचा के रखना, अपनी पनाह में लेना उस इल्म से जो नफा नहीं देता। और अगर ये इल्म नफा ही नहीं दे रहा, हम वही के वही हैं, वहीं पे खड़े हुए हैं जहां से चले थे, जीरो पे, तो फिर क्या किया हमने? उससे तो पनाह मांगी गई है ऐसे इल्म से, क्या हमने भी ऐसा ही इल्म तो नहीं लिया? वो उम्मी कौम बदल गई, देखें इस कुरान के जरिए, उम्मी कौम जो इतनी जाहिल थी कि वो अपनी बच्चियों को दफन कर देते थे जिंदा, वो इतने जाहिल थे। तो हम तो कहते हैं हम 21st सेंचुरी के बहुत मॉडर्न और बहुत पढ़े हुए और बड़े सीखे हुए और बड़े जानने वाले, और उनको क्या पता था जो उस जमाने के लोग थे, और हमसे ज्यादा कौन जानता है, और हम क्या कर रहे हैं? वो समर के कहां पहुंच गए और हमारा क्या हाल है? वही किताब हमारे पास है, वही उनके पास आई थी, कोई फर्क नहीं है किताब में। अल्लाहु अकबर। तो क्या हम ये मिसाल बनना चाहते हैं कि जो एक मिसाल गधे की है? क्या हम वाकई ऐसे होना चाहते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया बिइसा मथलुल कौम अल्लदीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, इतनी बुरी है मिसाल इस कौम की जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की आयत को। कब उन्होंने झुटलाया था? उन्होंने तो नहीं झुटलाया था, क्या वो तौरात को नहीं मानते थे? मानते थे तौरात को। कब उन्होंने कहा था हम नहीं तौरात को मानते? फिर यहां पे क्यों आया अल्लाह दीना कद्दबू? इसलिए कि उन्होंने आयत को पढ़ा, जुबानी तो बोला हम मानते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर कोई अमल ही नहीं किया, ना उनके दिल नरम हुए, ना उनके ईमान बढ़े, ना उनकी कोई जिंदगी बदली, तो फिर तो इन्फॉर्मेशन ही थी ना। इल्म क्या था? इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही लेनी है, कितने पारे हैं, कितना ये है, बस हिफ्ज कर करके रखना है, और ग्रामर कोई देख के इसमें ग्रामर ये फेल है, ये हर्फ है, ये फलां है, ये इसमें, ये ही अगर देखना है, तो फिर तो गूगल जो है ना वो सबसे बड़ा आलिम है। कितने सवारे इसमें, कितने हरूफ इसमें, कितनी मदनी सूरतें, कितनी मक्की सूरतें, फिर तो बस गूगल है आलिम, सबसे बड़ा आलिम फिर गूगल है। लेकिन अगर इल्म ये है कि जो हमने पढ़ा है वो हमें वाकई ट्रांसफॉर्म कर दे, एक चेंज कर दे, तो वो एक अलग बात है। वो ये नहीं है जो हम इल्म समझे बैठे हैं, रटने को इल्म समझ लिया, दो चार कोर्सेस करने को इल्म समझ लिया, मैंने जी वहां से भी कोर्स किया है, वहां से भी किया है, वहां से भी किया है, ये है हमारी डिग्री, ये हमारी क्वालिफिकेशन है। कोर्सेस का तमगे लगा लेना और ये ही बताते फिरना, ये इल्म नहीं है। इल्म क्या है फिर? क्या है कुरान वाला कैसा होता है फिर, जो हामिले कुरान हो? इब्ने मसूद फरमाते हैं, बड़ी जबरदस्त बात है, इब्ने जौजी ने ये लिखी है कि इब्ने मसूद ने फरमाया कि कुरान वाले को चाहिए, अब ये गौर से सुने, कुरान वाले को चाहिए कि वो अपनी रात को पहचाने जबकि लोग सोए में हों। रात को पहचाने यानी रात को देखे कि वो क्या कर रहा है, अपनी रात की कदर देखे, उसको रात की कदर आ जाती है, क्योंकि लोग तो सो जाते हैं, उसकी रात और कामों में गुजरती है, तालीम में गुजरती है, इबादत में गुजरती है, कुछ सीखने में गुजरती है, और अपने दिन को जबकि लोग खाना खाने में लगे हुए, खाना खाएं उस वक्त, यानी वो रोजे से होता है, या लोग खाने पकाने और इन्हीं की डिस्कशंस में होते हैं और उनको खानों की पड़ी होती है, और इसका ध्यान कहीं और होता है, इसका दिन किसी और चीज में गुजरता है, इसका गम और फिक्र ये नहीं है कि आज पकेगा क्या, बस उसी से सुबह से यही डिस्कशन हो रही, नाश्ते से उठे नहीं, आज पकेगा क्या, आज क्या पकाएं, आज क्या खाएं, दोपहर को क्या खाएं, रात को क्या खाएं, ये क्या खाएं, वो खाना खाने में नहीं दिलचस्पी। और अपने गम को, कुरान वाले को चाहिए कि अपने गम को देखे जब लोग खुश हों, और अपने रोने को जबकि लोग हंसे, और अपनी खामोशी को जबकि लोग बातें करें, और अपने खुशु को जबकि लोग तकबर करें। यानी उसकी जिंदगी कितनी डिफरेंट होती है, उसकी लाइफ में वो चीजें नहीं होती जैसे कि लोग हैं बेकार बातों पे हंस रहे हैं, या किन बातों के ऊपर रोने लगे हुए, उनके गम और खुशियां कुछ और होते हैं, इसके कुछ और होते हैं। जब लोग बातें कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि ये कुरान वाला है, जब लोग सो रहे होते हैं ये नींद की कुर्बानी देता है, ठीक है, नींद की कुर्बानी भी देना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कुरान वाला जो होता है ना उसकी वो समझ जाता है कौन सा वक्त है जो कि मैंने कुरान के साथ लगाना है, जिसमें मुझे तन्हाई भी मिलेगी, जिसमें मैं फोकस भी कर सकता हूं, तो वो यानी कुरान से ताल्लुक की वजह से ना वो एक डिफरेंट इंसान बन जाता है, उसके अंदर खशियत होती है अल्लाह की, उसमें तवाजो आजी आ जाती है। तो जो लोग वाकई कुरान वाले बन जाते हैं, हामिले कुरान बन जाते हैं, वो तो फिर डिफरेंट लोग होते, फिर उनका उठना बैठना, उनका बातचीत करना और उनका रोना और उनका हंसना डिफरेंट चीजों पे होता है, लोगों का डिफरेंट पे होता है। लोग किसी और चीज को नफामंद तिजारत समझते हैं, ये किसी और चीज को नफामंद तिजारत समझते हैं। लोग नींद की कुर्बानी तब करते हैं जिस वक्त न्यू ईयर होता है, या जिस वक्त पार्टियां होती हैं, या जिस वक्त शादियां होती हैं, तो नींद की कुर्बानियां बहुत करते हैं, या जब कोई आया होता है, ये किस वक्त नींद की कुर्बानी देते हैं, जब इनको अपने दोस्त कुरान के साथ वक्त लगाना होता है। सुभान अल्लाह। اور حضرت فضیل فرماتے ہیں, حضرت فضیل کا ہم نے پڑھا تھا نا, قرآن کا حامل اسلام کا علم بردار ہے, یعنی اس کا ریپریزنٹیٹو ہے, اسے لائق نہیں ہے کہ وہ لغو گوئی کرنے والوں کے ساتھ مل کے لغو گوئی کرے, یعنی بےہودہ کلام کرے. جب لوگ بےہودہ کلام کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ بےہودہ کلام کر رہا ہوں, کیونکہ جس زبان سے قرآن ادا ہوتا ہے اس سے لغویات نہیں ادا ہونی چاہیے. بھولنے والوں کے ساتھ بھول جائے, یعنی اس کو یہی نہیں یاد رہے کہ میں کوئی حامل قرآن ہوں. کھیلنے والوں کے ساتھ کھیلے, یعنی وہ اتنا غافل ہو جائے. اسے چاہیے کہ اللہ کی عظمت کو ملحوظ رکھے, یعنی اس کو یہ احساس رہے ہمیشہ کہ میں کس چیز کے ساتھ جڑا ہوں. اس کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورت کسی کے پاس لے کے جائے, بلکہ لوگ اپنی ضرورتیں اس کے پاس لے کر آئیں, اسی سے کچھ نہ وہ مانگے. اللہ اکبر. یہ ہے حامل قرآن کی صفات. حامل قرآن کیسا ہوتا ہے؟ وہ عام لوگوں سے ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. پھر دیکھیں قرآن پاک کے لیے وقت تو انسان انہی اوقات میں سے, اپنے 24 گھنٹوں میں سے ہی نکالتا ہے نا, اور اس کو نکالنا ہوگا, کہیں اور سے تو وقت نہیں آئے گا. انہی میں سے اپنی بیکار مشغلوں کو وہ پیچھے کرے گا تو پھر ہی کوئی فائدہ مند کام کے لیے وقت نکال سکے گا. اور اگر بیکار مشغلے ہی ہر وقت ذہن پہ سوار رہیں, خوش گپیاں, ادھر کھیل کود ہے, ادھر وہ ہنسی کھیل ہے, وہ ادھر فن ہے, ادھر فن ہے, اگر زندگی فن بنی ہوئی ہے تو پھر کہاں قرآن کے لیے وقت نکلے گا. اب جب دیکھیں لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں یہ غم میں, اس کو اپنا یہ غم لگا رہتا ہے کہ میرا قرآن کا وقت نہ نکل جائے, میرا قرآن نہ رہ جائے. جب لوگ خوش ہیں تو دیکھیں خوشی کے دنوں میں ہمیں قرآن کتنا یاد رہتا ہے پڑھنا. ہمیں تو خوشی کے دن کیا, سمر ویکیشن آئے تو جو سارا قرآن بھول ہی گیا. اب کیا سمر بریک ہو گئی نا, بچے اب گھر پہ ہیں, اب کوئی قرآن نہیں یاد, کوئی کلاس نہیں یاد, کوئی چیز نہیں یاد, بس ٹھیک ہے اب تو فن کے دن آ گئے, ریلیکسیشن شروع ہو گئی. شکر ہے کہ بچے اسکول جاتے ہیں تو ہم ٹائم پہ اٹھ بھی جاتے ہیں اور ہمارا دن بھی بڑا اسکیڈول سے گزرتا ہے. اور کہیں چھٹیاں ایک بھی آ جائیں, ونٹر بریک آ جائے, سمر بریک آ جائے, پتہ چل جائے گا ہم حامل قرآن کتنے ہیں. اٹینڈنس ہی کلاس کی عادی ہو جاتی, اٹھ ہی نہیں سکتی مائیں. وہ بچوں کو اسکول کے لیے اٹھ جاتی ہیں, قرآن کے لیے نہیں اٹھیں گی, اتنی لائٹ چیز ہے ان کے لیے. ٹیسٹ ویسٹ سب بھول گئے, کس نے ٹیسٹ دینے, ریلیکسیشن ہے. حامل قرآن تو ایسا نہیں ہوتا, حامل قرآن کی تو یہ صفت نہیں بتائی گئی. لوگ اپنی فضول باتوں میں لگے ہوتے ہیں تو وہ اپنے قرآن میں لگا ہوتا ہے. لوگ بھولے ہوتے ہیں, ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی اور فکروں میں ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جب بھی لوگ اپنے کسی ہنر پہ, اپنی کسی چیز کے اوپر فخر کریں, مثلاً ہے کہ کسی نے جاب کر لی, کسی نے بہت کمائی کر لی اور یہ قرآن کے ساتھ اپنا وقت لگا رہا تھا, تو اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے کہ میرا وقت شکر ہے قرآن کے ساتھ لگا. جس وقت لوگ فخر کر رہے ہو میں نے تو اتنا بنا لیا, میں نے تو سال کی اتنی کمائی کر لی فلاں بزنس میں, فلاں جاب میں, تو یہ اس کو غم نہ لگے حامل قرآن کو کہ ہائے میں تو بس اسی میں کلاسوں میں ہی لگی رہی, میں نے تو نہیں یہ جاب کی, میں بھی کر لیتی تو آج میرے اتنے پیسے بن جاتے. نہیں, قدر کریں اس قرآن کی. حامل قرآن اس کی قدر کرتا ہے جو وقت اس کا قرآن سے کے ساتھ گزرتا ہے. اگر حسرتیں ہو رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی قرآن کی قدر ہی نہیں جانی, پھر ابھی پتہ ہی نہیں کہ کیا شے اس کو ملی ہے, پھر بس کتابوں کا بوجھ ہی اٹھایا گا. اگر یہ حسرتیں ہیں بس فلاں نے اتنا بنا لیا, فلاں سیل پہ چلی گئی, فلاں نے شاپنگ اتنی کر لی, فلاں نے پارٹنگ کر لی, فلاں کو فن ہو گیا, فلاں سیر پہ چلا گیا, فلاں نے جاب یہ کر کے اتنا کما لیا, اگر ان ساری چیزوں پہ حسرتیں ہوتی ہیں نا اور دل دکھتا ہے یا وہ تو اگر ہم کس چیز میں پھنس گئے ہیں, تو پھر نہیں قدر جانی. تو یہی مثال ہے. اور یہ اب بات تو یہاں پہ ان کی ہو رہی ہے جن کو تورات دی گئی, لیکن آج یہ اس امت کا بھی حال ہے. آج قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہاں نہیں پڑھا جا رہا ہے، کئی گھروں میں پڑھا جاتا ہے صبح کے وقت، کئی جگہوں پہ لوگوں کو بلا کے پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ بس بوجھ ہی اٹھایا ہوا ہے، ایک اور کیا ہے؟ بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور ان کی خوشیاں بھی مناتے ہیں کہ یہ انہوں نے ختم کر لیا، لیکن نہ خود پتا ہے کہ کیا پڑھا، نہ بچوں کو پتا کہ کیا پڑھایا گیا۔ کیا واقعی آج قرآن کو بوجھ کے طور پہ نہیں اٹھایا ہوا؟ قرآن گھر گھر ہے، مسجدوں تک میں ہے، بازاروں میں ہے، عدالتوں میں ہے، ان کے اوپر ہاتھ رکھ رکھ کے گواہیاں لیتے ہیں، شادیوں پہ دلہنوں کے سروں کے اوپر رکھ کے ان کو رخصتیں کرتے ہیں، اس کے بعد کیا؟ کیا بوجھ ہی نہیں بنایا ہوا اس کو؟ پھر کیا ان لوگوں کو بتائیں ایسی کرنے سے کچھ فائدہ ہوا؟ بلکہ یہ تو مغدوب قوم ہے، پتہ ہے نا آپ کو کہ یہود مغدوب قوم ہے، لیکن یہ تو کتاب والے تھے، کتاب والے ہونے سے کوئی پاس نہیں ہو جاتا، یہ کتاب ان کو مل گئی تو بس، یہ اب وہ تو اس کے اوپر فخر کرتے ہی تھے، جیسے آج ہم فخر کرتے ہیں، تو وہ تو فخر کرتے تھے، لیکن ان کو فائدہ کیا ہوا اس کا؟ فائدہ تب ہوگا جب یہ گدھے کی طرح نہ اٹھاؤ کہ لو اس میں سے کہ کیا لی، کیا تھا اس کے اندر، میرے عمل میں کیا آیا۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم بھی پورا قرآن مکمل کر لیں اور ہماری بھی مثال یہی ہو کہ جیسے ایک گدھے نے کتابیں اٹھائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ بہت آئی اوپننگ آیت آئی ہے، وہ پڑھے لکھے بھی تھے جن کو بہت مانا جاتا تھا عرب میں، بلکہ ان کو ان سے آ کے لوگ سوال کرتے تھے، ان کو بہت علم والا سمجھتے تھے، بڑا دین والا سمجھتے تھے، لیکن ان کی حالت یہ ہے اللہ کی نظر میں، پتہ نہیں ہمارے کیا حال ہوں گے، اور فخر ہمارے پھر بھی ختم نہیں ہوتے کہ ہم سے زیادہ تو کوئی حامل قرآن ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ اور جب لوگ ایسے کرتے ہیں نا، یہ رویہ رکھتے ہیں، یاد رکھیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ زیادہ غصہ کرتے ہیں بجائے ان کے جو کہ جن کو پتہ ہی نہیں۔ ایک امت جس کو قرآن ملا ہوا ہے، جس کو کتاب ملی ہوئی ہے، ان کے پاس موجود ہے، ان کے پاس اپرچونٹیز ہیں، اس کو سیکھ کے اس کے اوپر عمل کریں، پھر بھی یہاں تو سیکھنے میں ہی دلچسپی نہیں، جو سیکھ لیں ان کو بھی عمل کرنے میں ہی کوئی دلچسپی نہیں۔ اور یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیشین گوئی اس وقت ہی فرما دی تھی کہ میری امت بھی ان کو ایسے فالو کرے گی، اہل کتاب کو، کہ اگر وہ گو کے بل میں بھی گھسیں گے جا کے تو یہ پیچھے ان کے گھسیں گے، جیسے ایک جوتا دوسرے کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے نا، اس طرح ہوں گی یہ میری امت ان کے ساتھ۔ اتنی ٹرو بات ہے یہ، آج وہ گو کے بل میں بھی گھس رہے ہیں نا تو ہم پیچھے ہی ویسے ہی چلے چلے جا رہے ہیں، اندھے ہو کے۔ وہ ویلنٹائن کریں تو ہم نے وہ کرنا ہے، وہ کرسمس کریں تو ہم نے وہ کرنا ہے، وہ اپنے منہ کالے کر لیں ہالووین کے اوپر تو ہم نے وہ کر کے بیٹھ جانا ہے، وہ کچھ بھی کریں گے نا، ہاں وہ جیسے ڈریس اپ ہو، ہم نے کہنا بس سب سے بڑا فخر اسی میں، ننگے ہونے میں ہی سب سے بڑی بھلائی ہے، اور اس کے اندر ہی سب سے بڑا یعنی فخر کی بات ہے۔ یعنی وہ جو کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہی چیز ٹھیک ہے، بس ہماری وہ مثال بن گئی، ان کی تو یہ تھی تو ہم بھی پیچھے پیچھے کوئی کم نہیں ہے۔ واللہ لا یہد القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو، یہ ظالم ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ان کا ظلم کیا ہے کہ انہوں نے کتاب کا علم حاصل کیا، ان کے پاس کتاب تھی، حاصل کیا اور عمل نہیں کیا، یا حاصل ہی نہیں کیا جبکہ ان کے پاس کتاب موجود تھی۔ اب یہ دیکھ لیں، ان کا تو یہ ظلم تھا اور ہمارا کیا؟ آج ہم نے حفظ تک کر رکھے، لیکن وہ حفظ کیا ہے؟ بس بوجھ ہی ہے نا، پھر ہم نے اس کو ریٹین رکھنا ہے، ہم نے اس کو یاد کرتے جا رہے ہیں، ہم اس کو دہراتے جا رہے ہیں، اس کے بعد کیا؟ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے اس کی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے۔ پھر قرآن کے مقابلے میں جب اور چیزیں آ جاتی ہیں تو ہم ان چیزوں کو پریفر کرتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اچھا قرآن میں لکھا ہوا، ہاں تو یہ تو جیسے پرانی باتیں۔ آج رہنے سہنے کا طریقہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ آج پہننے اوڑھنے کا طریقہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ آج شادی بیاہ کا طریقہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ مرنے کا طریقہ کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ ہاں جو رواج ہے، جو کلچر ہے، جو طریقے چل رہے ہیں آج کل، ان کے مطابق بس چلنا۔ تو پھر کیا لیا قرآن؟ پھر تو بوجھ ہی ہے جو اپنے اوپر ڈالا ہوا، کیا کر رہے ہیں پھر؟ پہلے بھی ہم نے بات پڑھی تھی نا گدھے کی، سورہ لقمان میں، وہاں پہ بھی گدھے کا ذکر آیا تھا نا۔ وہاں پہ کیا ذکر آیا تھا؟ آواز کے اوپر آیا تھا کہ سب سے بدترین آواز اس کی ہے، تو چیخنے سے منع کیا گیا تھا، پھر بھی ہمارے وہی طریقے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی مثال بنا دے کہ ہم چلتا پھرتا قرآن بن جائیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس مثال کے مصداق نہ کرنا جو یہاں پہ دی گئی ہے۔ وہ نکالیں اگر وہ پوئم مل جاتی ہے آپ کو، قرآن کی جو فریاد ہے، پھر انشاءاللہ ہم آخر میں سنوائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا، اے لوگو، کہہ دیجئے کہ اے لوگو جو یہودی بنے ہوئے، یعنی یہودی ان کو اللہ نے نہیں بنایا تھا، اصل میں یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودہ تھا، تو اسی سے بعد میں پھر یہ یہودی انہوں نے اپنا نام خود رکھ دیا تھا۔ اللہ نے تو سب کو ہی مسلم بنایا، نصرانیوں نے بھی اپنا نام خود نصرانی رکھ لیا، انہوں نے بھی اپنا نام خود یہودی رکھ لیا۔ اے لوگو جو یہودی بنے ہو، ان زعام تم انکو مولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی یہی مضمون آیا تھا کہ اے جو اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم یہودی ہیں، اگر تمہیں یہ گمان ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے پیارے ہو، اللہ کے نزدیک اس کے اولیاء ہو، یعنی یہ لوگ کہتے تھے ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اپنی بد اخلاقیوں بدامالیوں کے باوجود ان کا یہ دعویٰ تھا، نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ بیٹے اس لیے کہ مطلب وہ کہتے تھے ہم جیسے باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی نا، اس طرح ہیں ہم اللہ کو پیارے، اور کہتے تھے ہمارے سوا تو کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں، لئی ادخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، ہم ہی بس جائیں گے جنت، اور جنت کو اپنی جاگیر سمجھتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اتنی تم جنت تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جنت تمہارے لیے ترس رہی ہے، تو فتمنوا الموت ان کن تم صادقین، تو تمنا کرو نا موت کی اگر تم سچے ہو۔ پھر یہاں بیٹھ کے اس دنیا کی زندگی کے جھمبیلوں میں، یہاں کے پرابلمز میں تمہیں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ سیدھے جنت میں۔ تم تو کہتے ہو کہ تم پیارے ہو، تمہارا تو دعویٰ ہے کہ جنت ہمارے لیے ہی ہے، تو تمنا کرو پھر موت کی کہ اللہ جلدی موت دے دے کیونکہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ان کی باتیں نہیں ہو رہی، ہماری باتیں ہو رہی ہیں، دعوے تو ہمارے بھی یہی ہیں۔ کوئی اگر کوئی بات بتا دے تو کوئی کہہ دے کچھ بات، تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، آپ کوئی بہت نیک ہیں اور ہم کوئی برے ہیں، اب آپ کو کیا پتا ہمارا کیا ہے، ہم کیا چیزیں۔ اور تو اگر ہم اتنی بڑی چیزیں ہیں، ہم اتنے ہی نیک ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں جنت میں سیدھے چلے جاتے، پھر ہم کیوں نہیں اللہ سے مانگتے کہ اللہ بس موت دے دے اور جنت مل جائے مجھے، کیوں یہاں بیٹھے ہیں؟ یہ ان کی اسمپشنز نہیں تھی، ہماری بھی ہیں، لیکن یہ کہنے کو کہہ دیں گے تو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ فرمایا والا یا تمنونہ ابدا، نہیں وہ کبھی بھی نہیں تمنا کریں گے، بما قدمت ایدیہم، کس لیے؟ بوجہ اس کے جو انہوں نے آگے بھیجا، اس کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو پتا ہے نا کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے۔ آگے بھیجنے کا مطلب کیا؟ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے عمل کیا کیے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک بندہ ہے، اس نے اس کو پتا ہے کہ میرے کالے کرتوت کیا ہیں، میرے میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں اور ان میں زندگی گزار رہا ہوں اب۔ لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیں، جب یہ قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، یا کتاب والوں کا تعلق کتاب کے ساتھ نہیں رہتا نا، تو پھر خوف خدا چلا جاتا ہے، اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا، پھر صرف امانی رہ جاتی ہے. امانی ہم نے پڑھی تھی نا، امانی کیا ہے؟ وشفل تھنکنگ، جھوٹی امیدیں. پھر انسان اپنے آپ کو تو کسی طرح تسلی دینی ہے نا، اب گناہ کر رہے ہیں، غلط کاریاں کر رہے ہیں، پتہ ہے یہ اللہ نے منع کیا، پھر بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو کہیں تو تسلی دیں گے نا. اندر سے ضمیر کچوکے دیتا ہے کہ یہ غلط کر رہی ہو، نہیں کرنا چاہیے، تو کیسے تسلی دیتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں، آخر تو مسلمان ہے، آخر تو کلمہ گو ہوں، آخر دیکھو کس کی امتی ہوں، ایک دن تو پار ہو ہی جاؤں گی. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جو بھی کر لوں دیکھو تو صحیح کہ امتی کس کی ہوں. پھر اس طرح کی تسلیاں انسان اپنے آپ کو دے کے اپنے ضمیر کو سلاتا رہتا ہے. اب لیکن اس کو اندر تو پتا ہے نا کہ میں غلط چل رہی ہوں، تو کبھی بھی اس لیے موت کی تمنا نہیں کرتا، کبھی نہیں کہے گا کہ ہاں مجھے موت آ جائے. حالانکہ آپ دیکھیں جو سچے مومن ہوتے ہیں، پیغمبروں کی دعائیں کیسی ہیں، اور اللہ نے کیا دعائیں بتائی ہیں سچے مومنوں کی، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ ہمیں موت دینا نیکوں کے ساتھ. وہ تو موت کی بات ایسے کرتے ہیں کہ بس موت کی دعا کر رہے ہیں، صالحین کے ساتھ ہماری موت آئے، یہ تو کبھی موت کی دعا ہی نہیں کریں گے، یہ تو کبھی موت کا ذکر کرنا ان کو پسند نہیں ہوتا، اس کو ذکر کو اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی اگر ذکر کر دے خود تو کبھی بات کرنی ہی نہیں، خود کی تو زندگی کے اندر بالکل موت کا کہیں ذکر نہیں ہے، بلکہ کوئی کہہ دے نا تو کہتے ہیں کہ ڈپریسو باتیں نہ کرو، یہ تم کیا ڈرانے والی باتیں شروع کر دیتی ہو. تو اس لیے کہ سننا نہیں چاہتے، ان کو پتا ہے. بعض لوگ ایسے موت کے ذکر سے گھبراتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا، وہ تمہیں پتہ نہیں ایک ریئلٹی ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ مثلاً وہ کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو اسے کیا بلی ہٹ جائے؟ یہ موت ایک یقینی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم بھاگتے ہو اس سے، وہ تو تمہیں ملنے والی ہے موت، ملاقات کرنے والی ہے تم سے، تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ تم چھپ جاؤ جا کے بروج مشیدہ، تم قلعوں کے اندر چھپ جاؤ جا کے، لیکن تم بچ نہیں سکتے. اینما تکونو یدرککم الموت، تمہیں پکڑ لے گی آ کے موت، تم جہاں کہیں. بجائے اس کے کہ انسان یہ سوچے کہ میں موت کی کیا تیاری کروں، یہ تو آنی ہی ہے ایک دن، مجھے اس کی تیاری کرنی. وہ کہتے نا ہاں اس کا ذکر نہ کرو، منحوس باتیں نہ کرو. کیسے منحوس باتیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کثرت سے موت کا ذکر کرو. کیا فرمایا؟ لذتوں کو توڑنے والی کا ذکر کرو کثرت سے، یعنی موت کثرت سے کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ہمارے آپ کسی مجلس میں کر کے دیکھیں ذرا موت کا ذکر، لوگ آپ کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں گے، کہیں گے بس کرو آپ. آپ موت کو تو چھوڑیں، آپ صرف یہ بتا دیں، یہ صرف اگر کبھی ذکر کر کے دیکھیں کہ قیامت قریب ہے اور ہمیں غفلت سے نکلنا ہے، آپ ہمیں حساب کتاب دینا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ بہت ڈپریسو باتیں کر رہی ہیں، انکمفرٹیبل ہونے لگتے ہیں ایسی باتوں سے، اٹھ کے ہی چلے جائیں گے، کیونکہ ہم سننا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہم جاگنا نہیں چاہتے نا، ہم سوئے پڑے، ہم میٹھی نیند سوئے رہنا چاہتے ہیں. وہ موت ہی آ کے جگائے گی تو جگائے گی، اس سے پہلے نہیں ہم جاگنا چاہتے. کوئی اٹھانا چاہے تو کہتے ہیں نا، جیسے صبح کسی بچے کو اٹھائیں تو وہ کہتا نہیں اٹھنا، اسی طرح ہے ان کا حال، سوئے پڑے رہنا چاہتے ہیں. اور موت کا ذکر ان کو بہت برا لگتا ہے، کیونکہ وہ لذتوں کو توڑتی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ہی کیا فرمایا؟ لذتوں کو توڑنے والی کا ذکر کرو. عقل مند تو وہ ہے جو اپنے موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، یہ فرمایا. تو جب اس کے بارے میں سننا ہی نہیں ہے، سوچنا ہی نہیں ہے، ہم نے یہیں رہنا اور ایسے ہی زندگی چلتی رہے گی، جب اسی خوش خیالیوں کے اندر رہتے رہنا، کیا تیاری کریں گے؟ ارے تیاری تو وہ کرے جس کو کوئی اس کا احساس ہو، کوئی یہ یقین ہو، کہتے ہیں جب آئے گی تو وہ دیکھی جائے گی. ابھی کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ ابھی کیوں ہمیں ڈپریس کر رہا ہے؟ ڈپریس نہیں، یہ ایک حقیقت ہے. اور جو سچا مومن ہوتا ہے نا، سچا مومن جو ہوتا ہے، اس کے لیے موت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے. اور محبوب جس کا اللہ ہو تو پھر محبوب سے ملاقات انسان کو پیاری ہوگی یا بری لگے گی؟ یہ بتائیے. ہاں جس نے اللہ سے محبت ہی نہیں کی, اس کو اپنا محبوب ہی نہیں بنایا, وہ تو مجرم کی طرح, مجرم تو بھاگتا ہے نا, پھر وہ تو پولیس سے بھاگتا رہتا ہے, ایک دن اس کو پولیس پکڑتی ہے. تو یا تو ویسی موت ہو سکتی ہے کہ بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اللہ سے دور, ایک دن اس کے آ کے فرشتے پکڑ لیں, اور یا پھر ایسی موت ہو سکتی ہے کہ اللہ تو میرا محبوب ہے. ہاں موت کا مرحلہ بڑا مشکل ہے, یہ ہے یہ اس کی تکلیف ہے, وہ نہیں اچھی لگتی, لیکن اب کیا کریں, تیرے سے ملاقات کے لیے اس دروازے سے تو گزرنا ہی پڑے گا. جیسے ماں بچہ پیدا کرنے کے لیے اس کو تکلیف سے گزرنا ہی پڑتا ہے, وہ تکلیف کیوں سہتی ہے, اس کو پتا ہے کہ میری مجھے اولاد ملے گی, اس کے لیے بھی تیار ہو گئی. اور جس کو اس محبوب سے ملاقات عزیز ہو, پھر اس کو موت کیا بری لگے گی. سبحان اللہ, وہ تو راہ دیکھے گا کہ کب لینے والے آئے ہیں, اور میری ملاقات میرے رب سے ہو, بس وہ مجھ سے راضی ہو. اس کو یہ فکر ہوگی, اس کو یہ نہیں فکر کہ ہائے موت آ گئی تو کیا ہوگا, اس کو یہ کہ اللہ راضی ہو جانا بس. بڑا فرق ہے دونوں میں. اور اگر ابھی تک آپ ڈپریس ہو جاتے نا اس بات سے کہ ہائے موت آ جانی, تو پھر اپنے ایمان کو چیک کرو, پھر اپنی محبت اللہ سے اس کو چیک کرو, کہیں کمی ہے پھر, پھر دل یہیں اٹکا ہوا اس دنیا کی محبت میں, پھر ابھی تک کچھ چینج نہیں ہوا اندر, اور ابھی بہت ساری محبتیں اس محبت کے اوپر غالب ہیں, اللہ کی محبت کے اوپر غالب ہیں, اسی لیے اللہ سے ملنے کو جی نہیں چاہتا. پھر اگر ڈر لگ جاتا ہے نا, پھر اس کا مطلب کوئی گڑبڑ ہے, پھر تیاری میں تیزی کرو. نہیں اس لیے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہماری تیاری نہیں, تو تیاری کے لیے کہ کوئی اور آئے گا, کرو پھر تیاری, ٹائم ملا ہوا نا تمہیں, کرو تیاری پھر. لیکن نا جب ہم یہ کہتے ہیں نہیں اصل میں تیاری نہیں ہے نا اس لیے, تو بھائی کون تیاری کرے گا؟ کوئی اسٹوڈنٹ کہتا میری تیاری نہیں ہے میں کیا کروں اس لیے امتحان سے ڈرتا, تو بھائی تمہیں ہی تیاری کرنی ہے نا, اس کی ماں تو بیٹھ کے تیاری نہیں کرے گی. اب ہمیں اپنی موت کے لیے خود تیاری کرنی ہے, کوئی اور تو ہمارے لیے آ کے نہیں کرے گا, تو کرو پھر, وقت ملا ہوا ہے نا تمہیں, لیکن تیاری بھی نہیں کرنی. تو کبھی بھی نہیں یہ موت کی تمنا کریں گے, ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے. یعنی یا تو نیکیاں بھیجی ہی نہیں ہیں اور گناہ ہی بھیجے ہوئے, تو اس لیے پھر پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے آگے. اس کا مطلب جس نے آگے کچھ بھیجا ہوتا ہے نا, اس کو پھر ڈر نہیں لگتا. جس نے دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے, ہم نے کسی اور ملک میں اپنا گھر بنوایا, بڑا خوبصورت ہمارا کوئی مینشن ہو وہاں پہ, کوئی محل ہے, تو ہم کہیں گے اب بس کب وہ وقت آئے کہ میں اپنے گھر میں نئے گھر میں جا کے رہوں. پتہ ہے وہ کتنا آرام دہ اور کتنا اچھا ہے, پھر اس کو کیا مسئلہ ہوگا جانے میں؟ نہیں مسئلہ ہوگا نا. اور جس کو پتا ہے کہ وہاں پہ میرا کچھ بھی نہیں ہے, پھر وہ تو کہے گا کہ میں ادھر جا کے کدھر رہوں گا. اسی طرح جس نے آخرت میں اپنے لیے کچھ بنا رکھا ہے, محل تیار کر رکھے ہیں, تو پھر وہ ڈرے گا نہیں. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو. یعنی یہ لوگ ظالم ہیں نا, کہتے تو یہ ہیں کہ ہم بڑے پیارے ہیں اللہ کے, بہت کلوز ہیں اس کے, چہیتے ہیں اس کے, اور اس کے بعد حالت یہ ہے. کہ آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت نہیں ہے؟ کہہ کے دیکھیں کسی کو تمنا کرے موت کی, لیکن اس کے علاوہ پوچھ کے دیکھیں تو کہتے ہیں ہم سے زیادہ پیارا ہی اللہ کا کوئی نہیں, ہم تو امت ہی ہیں. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, بس یہ موت تو تم جس سے بھاگتے ہو نا, بے شک یہ تو ملاقات کرنے ہی والی ہے, ملنے ہی والی ہے تم سے, تم چاہو یا نہ چاہو تم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. وہ کسی نے ایک شعر بھیجا, بڑا خوبصورت تھا, ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں, ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا, جو چل رہی تو یہ جہاں, جو رک گئی تو وہ جہاں, بس اتنا ہی فاصلہ. انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, اے انسان تو اپنے رب کی طرف کشاں کشاں چل رہا ہے اور اس سے ملاقات کرنے والا ہے. تم جا رہے ہو اللہ کی طرف, تم چاہو نہ چاہو. جیسے آپ ایک وہ ہم ایئرپورٹس پہ دیکھتے ہیں نا, بیلٹ پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بیلٹ چلنے لگتی ہے. اب وہ آپ چاہے ادھر دیکھیں چاہے ادھر دیکھیں, آپ ونس اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ آگے ہی جا رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ پہ ہیں, آپ آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اسی طرح یہ زندگی ہے, ہم اس بیلٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں, انتہائی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے, صبح دوپہر شام رات, پھر صبح دوپہر شام رات, پھر صبح, ہفتے مہینے مہینے سال بن کے اڑتے ہی چلے جا رہے ہیں. اب پھر بھی ہم وہ نہیں سوچتے کہ دیکھو میں ملاقات کرنے والی ہوں موت سے. یہ جو سوئی کی ٹک ٹک ہے, یہ ہماری زندگی کے مہینے اور سال کاٹ کاٹ کے پھینکتی جا رہی ہے. بکور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہوا اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں لگی ہوئی. وہ کہہ رہی ہے اس نے نکل جانا ہے ابھی اور تو یہاں کے سامان بنانے میں لگا ہوا. اللہ اکبر, یہ ہمارا حال ہے کہ ہم کس میں ہیں اور ہمیں یہ ہوش نہیں کہ اگلا لمحہ ہمارا کس میں ہوگا. وہی ہیں, صبح کرتے ہیں, صبح کا سورج دیکھتے ہیں, لیکن ان کی رات جو ہوتی ہے قبر میں ہوتی ہے. اور امام غزالی نے فرمایا کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو بات ایک نہ ایک دن ہو کے رہنی ہے نا, وہ دور ہے ہی نہیں. یعنی موت تو یہ تو سب مانتے ہیں نا, ایک دن, ایک نہ ایک دن آنی ہے, تو وہ دور ہے ہی نہیں. جو چیز آ کے رہنی ہے وہ تو بالکل قریب ہے. کیا معلوم آج کا دن زندگی کا آخری دن ہو. اور پھر انسان اس دنیا میں اس خوف کے مارے کہ آئندہ کبھی فاقہ نہ آ جائے, میرے بچوں کو نہ فاقہ آ جائے, ان کے بچوں کو نہ کبھی فاقہ آ جائے, کتنی محنت کرتا ہے کہ روزی کمانے میں کتنا اپنے آپ کو کھپاتا ہے. تو آخرت کی پائیدار زندگی کے لیے کیا محنت نہیں کرنا چاہتا, اتنی بھی فکر نہیں کرنا چاہتا جتنی یہاں کے لیے کرتا ہے. یہاں پرابلم نہ ہو جائے اس کے لیے کتنی محنت ہے, کیا اتنی سی بھی نہیں محنت وہاں کے لیے لگائے گا. لوگ 9 to 5 جاب کرتے ہیں اور روز جاتے ہیں, صرف ویکینڈ ہی ملتا نا چھٹی کا. آخرت کے لیے اتنی کیا, اسے آدھی بھی لگا لے تو بہت بڑی بات ہے. یعنی اتنی بھی لگانے کو کوئی تیار نہیں. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ, پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف. اب یہاں پہ کچھ بھی اور آ سکتا تھا, غفور الرحیم کی طرف, عزیز الحکیم کی طرف, نہیں آیا الی عالم الغیب والشہادۃ, اس کی طرف جسے چھپا کچھ نہیں سکو گے, وہ تو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے. یعنی پھر کیا کرو گے تم, کیونکہ فوراً انسان کو جو ہی پکڑ کا خیال آتا ہے نا, اس کو فوراً آتا ہے کہ میں یہ کہہ دوں گی, وہ کہہ دوں گی, میں تو یہ کہوں گی, یہ میری مجبوری تھی, میں تو فلاں, میرا یہ ایکسکیوز, کیا کرتی کیا کرتی, اس نے کہا تھا, اس نے کیا تھا, حالات ایسے تھے, یہ ہو گیا تھا, وہ. کتنے ایکسکیوزز ہوتے انسان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو عالم الغیب والشہادۃ ہے جس کے پاس تم نے جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ, پھر وہ بتا بھی دے گا تمہیں, بما کنتم تعملون, جو بھی تم عمل کرتے تھے وہ خبر دے دے گا تم کو. اللہ اکبر, بہت ہی زبردست آیات ہیں جن کے اوپر جتنا بھی غور کیا جائے اور جتنا ان کو بار بار پڑھا جائے انسان کے دل کے اوپر ایک اثر چھوڑتی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے لوگو, جو تم کہتے ہو نا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں, تو تم سے اب یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اذا نودی للصلاۃ, جب پکارا جائے نماز کے لیے, من یوم الجمعہ, جمعہ کے دن, فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو دو کام کرنے ہیں. نمبر ون فَسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف. سعی دوڑنے کی نہیں بات ہوتی صرف، یہ کہ بھائی دوڑنا ایک دوڑ بھی اس کا ہوتا ہے، دوڑ میں بھی کیا ہے، اصل میں تو جلدی ہے. لیکن سعی ویسے کہ انسان ایفیشنٹلی کوئی کام کے لیے یعنی کوشش کرے، تیزی دکھائے. تو یعنی اس دن پھر جب نماز کے لیے پکار دی جائے تو جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف. اللہ کے ذکر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی نماز ہے، خطبہ ہے، جمعہ ہے، وذر البیع. اور نمبر ٹو کیا کام ہے؟ چھوڑ دو تجارت کو. یعنی یہ دو چیزیں ہیں جو ریکوائرڈ ہیں تم سے، یعنی تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ جب جمعے کا دن ہو اور اذان دے دی جائے. جمعے کے دن آپ دیکھتے ہیں نا کہ دو اذانیں دی جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک ہی اذان دی جاتی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی. لیکن ان کے بعد پھر حضرت عثمان کے زمانے میں جس وقت لوگوں کی آبادی بڑھ گئی تو پھر دو اذانیں دی جانے لگی. ایک اذان تو جیسے آپ اپنی مسجد میں بھی دیکھتے ہیں، ایک اذان ہوتی ہے کہ جو تھوڑی پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری اذان دی جاتی ہے، پھر خطبہ شروع ہو جاتا. تو جو پہلی اذان ہے وہ کس لیے ہے؟ کہ لوگ تیار ہو جائیں، لوگ تیاری کر لیں اپنے جمعے کے لیے، اپنی نماز کے لیے. اور کہا گیا خرید و فروخت چھوڑ دو. خرید و فروخت یعنی یہ نہیں کہ جو کہ دکان ہی ہے وہی اپنی بند کرے. جو بھی کام کوئی کر رہا ہے، اپنی جاب پہ ہے، کاروبار پہ ہے، دکان پہ ہے، یا کسی قسم کی بھی یعنی اپنے روزگار کے سلسلے میں جو بھی کوئی کام کر رہا ہے، وہ سب چھوڑ دینے ضروری ہیں کہ چھوڑ دیا جائے. فقہا کا یہ اجماع ہے اس بات کے اوپر، سب اس بات کے اوپر ایگریڈ ہیں کہ جمعے کی اذان کے بعد تجارت یا کام کاروبار حرام ہے. اس کے باوجود کئی آدمی کہتے ہیں نہیں، ہم کیا کریں، ہماری جاب سے ہمیں ملتا ہی نہیں ہے کہ ہم نکلیں. دے ہیو ٹو میک شیور کہ وہ جمعے کے لیے جائیں. یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے لیے قرآن میں دیکھیں آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو تمہیں یہ کرنا ہی ہے، یہ حکم ہے اللہ کا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جمعہ پڑھا تو پڑھا، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. نہیں، یہ آپشن نہیں ہے، یہ لازم ہے. اور دیکھیں اس وقت پہ کوئی کام کاروبار نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود آپ دیکھیں ہمارے مسلمان ملکوں میں، خاص طور پہ ہمارے ملک میں نے دیکھا کہ جمعے کے وقت بھی کئی بازار کھلے ہوئے ہیں، سب چیزیں کھلی ہوئی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب جمعے کا ٹائم ہو اور اذان ہو جائے تو ہر چیز بند ہو جائے، کوئی کام کاروبار نہ ہو. آپ نے دیکھا سبت والوں کے لیے تو پورا دن تھا، وہ پورا دن کچھ نہیں کر سکتے تھے، کوئی بائنگ سیلنگ کچھ چیز نہیں، کوئی جاب نہیں، کوئی چیز نہیں کر سکتے تھے، صرف اللہ کا ذکر کرنا ہوتا تھا ان کو. ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ صرف وہ ٹائم جو جمعے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں نہیں آپ نے کچھ اور کرنا. ارے مردوں کے لیے تو ان کے لیے پابندی پورے دن کے لیے تھی، ہمارے لیے صرف اتنی تھوڑی دیر کے لیے، ہم کیا وہ بھی پوری نہیں کر سکتے؟ اور انہوں نے جب پابندی نہیں پوری کی تھی تو ان کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا. اور یہ امت یہ سوچتی نہیں کہ جمعہ کوئی چیز ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہی جمعے کا ہے، اور جمعے کے لیے خاص اہتمام ہے، یعنی سنتیں خاص جمعے کی ہیں. جیسے کہ غسل کرنا، جمعے کا غسل ہر بالغ شخص پہ واجب ہے، جس جس نے یعنی جمعہ پڑھنا ہے نا اس کے لیے واجب ہے کہ جمعے کا غسل کرے. اب بعض لوگ تھرسڈے کو ہی غسل کر لیں گے، پھر مغرب کے بعد غسل کر لیا تو جمعے کا غسل ہو گیا، ایسے نہیں ہے. جمعے کے دن اور خاص طور پہ، بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قریب ہو اس سے، یعنی جس وقت نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے اس سے قریب ہونا چاہیے غسل. اگر چلو نہیں کر سکتے تو صبح میں کر لیا، لیکن ایسے نہیں کہ ایک دن پہلے ہی کر لیا. ایک اس کے اندر بخاری اور مسلم میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن جنابت کے غسل کی طرح غسل کرے، یعنی کیسا غسل ہوتا ہے جنابت کا، جس میں سر کے بال بھی دھوئے جاتے ہیں پورا اس طرح سے کہ مطلب اچھی طریقے کے ساتھ، کوئی پارٹ ایسا نہ رہ جائے جو خشک ہو. اول سات میں جائے یعنی مسجد پہلی گھڑی میں جائے، اس نے گویا ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا، دوسری ساتھ میں جانے والا ایسے ہے جیسے گائے کی قربانی کی، اور تیسری ساتھ میں جانے والا ایسے ہے جیسے مرغ اللہ کے راستے میں قربان کرنے والا، پانچویں ساتھ میں جانے والا ایسے ہے جیسے ایک انڈا اللہ کے راستے میں دینے والا۔ پھر جب امام آ جائے، فرشتے خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، پھر جو یعنی جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے بھی خطبہ سننے لگتے ہیں۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ فرشتے لوگوں کی حاضری کو ترتیب وار لکھتے ہیں اپنے پاس، جیسے جیسے لوگ آتے ہیں، تو ایسے ہی نہیں ہے فیزٹ نہیں لکھتے، ان کے پاس رجسٹر ہیں جن کے اوپر وہ نام لکھتے ہیں لوگوں کے ترتیب کے ساتھ جیسے جیسے کوئی آ رہا ہے۔ لیکن جس وقت خطبہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے قلم رکھ دیتے ہیں، پھر وہ خطبہ سننے لگتے ہیں۔ پھر بھی کئی لوگ آدھا خطبہ گزر جائے پھر آتے ہیں، کوئی آخر میں آتے ہیں نماز سے پہلے، وہ سوچتے ہیں صرف نماز ہی ہے تو ہم نے نماز تو پڑھ لی نا جمعے کی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کی نماز کا حصہ ہے خطبہ، جمعے کی نماز میں دو رکعتیں ہوتی ہیں، رائٹ؟ ویسے ظہر کی کتنی ہوتی ہیں؟ چار، لیکن جمعے میں دو ہیں کیونکہ دو جو باقی ہیں ان کی جگہ خطبہ کفایت کرتا ہے، خطبہ کافی ہو جاتا ہے ان کی جگہ، تو یعنی دو فرض رکعتوں کی جگہ یہ خطبہ ہے، تب بھی اس کو کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ تو خطبے کی آپ فضیلت دیکھیں کہ نمبر ون یہ کہ یہ دو فرض رکعتوں کی جگہ پہ ہے، اور نمبر ٹو یہ کہ فرشتے بھی اس کو سننے کے لیے اپنے قلم رکھ دیتے ہیں، وہ بھی سننے لگتے ہیں۔ تو خطبہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور خطبہ ہی وہ چیز ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، اور یتلو علیہم آیاتی ہی والی جو بات ہے ان کے لیے ایک ویکلی سیشن اللہ تعالیٰ نے خود پرووائڈ کر دیا۔ اب اس کے بعد ہر مرد کے لیے جب جمعہ پڑھنا لازم ہو گیا تو پھر وہ جمعے میں جائے گا، خطبہ سنے گا، اس میں اپنے دین کی تعلیم لے گا نا، چلو ایک باقاعدہ نہ صحیح بھی، لیکن ایک اللہ کی آیات کو سنے گا، اللہ کے دین کو بارے میں سمجھے گا، تو ایک درس کا پروگرام تو ان کا ہر جمعے کو ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس میں بھی سوتے رہیں، اور یہ ہمیں دیکھیں خود پتہ چلتا ہے اس سے حدیث سے کہ جمعے میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، یہ کتنی بڑے فضیلت والی ایک نماز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنے گھر والوں کو خوشبو ملے اگر ہو، اور اچھا لباس پہنے، پھر مسجد میں آئے اور کچھ نوافل پڑھے اگر جی چاہے، اور کسی کو ایذا نہ دے، یعنی گردنیں پھلانگ کے نہ آئے، نہ کسی اور کی جگہ پہ بیٹھے، پھر جب امام آ جائے اور خطبہ شروع ہو خاموشی سے سنے، تو اس کے گناہ جو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک ہوں سب کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ یہ فضیلت والی نماز ہے، کفارہ ہو جاتا ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے گناہ، یہ مردوں کے لیے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی پر کیا حرج ہے اگر وہ اپنے روزمرہ کے محنتی لباس کے علاوہ دو کپڑے خرید کر جمعہ کے لیے مخصوص کر لے، یعنی خاص اگر کوئی اس زمانے میں لوگوں کے پاس زیادہ کپڑے نہیں ہوتے تھے نا، تو کہ یہ جو جن کپڑوں میں پسینہ آیا ہوا ہے، محنت مزدوری والے کپڑے ہیں، وہ رکھ کے اور دوسرے دو کپڑے پہن لے جو خاص جمعے کے لیے ہوں۔ ہمارے پاس تو خیر ماشاءاللہ کپڑوں کے ڈھیر ہوتے ہیں، تو کوئی یعنی صاف ستھرا لباس، ایسا لباس جو جس میں سے اسمیل نہ آ رہی ہو، وہ لباس پہن کے جائے۔ اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن تم کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، یہ دن وہ ہے فضیلت والا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بہت زیادہ بھیجا جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح سورہ کہف کے پڑھنے کی حکم جو ہے وہ اسی دن ہے، اور یہ بھی سورہ کہف جو پڑھی بھی جمعے کے دن، یہ نہیں کہ جمعے سے ایک دن پہلے ہی پڑھ لیں، یہ بھی نہیں ہے کہ اچھا تھرسڈے کو مغرب ہو گئی ہے تو اب جمعہ تو سٹارٹ ہو گیا، وہ جمعے کی رات ہے، ہمیں کیا کہا ہے جمعے کا دن، یعنی فجر سے لے کے مغرب تک. اس دن پھر سورہ کہف کی تلاوت کی جائے تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نور ملے گا اس کو. پھر اس دن مسواک کرنا, خوشبو خاص طور پہ استعمال کرنا, لیکن یہ بھی مردوں کے لیے, عورتیں نہیں کہ وہ خوشبو لگا کے اور جمعے کے لیے تیاری کر کے اور اچھی سمر کے چلے جائیں جمعہ پڑھنے کے لیے, نہیں پھر وہ گھر ہی بیٹھ کے پھر نماز پڑھ لیا کریں اگر انہوں نے خوشبو لگا کے بن سمر کے نکلنا, اس سے بہتر ہے کہ گھر میں پڑھیں. اور پھر جمعے کی فرضیت یہ کس کے اوپر ہے؟ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ جیسے کہ آدمیوں کے پر فرض ہے اسی طرح پتہ نہیں اور عورتوں کے پر بھی فرض ہو گئی اور اب ہمیں بھی بس نکلنا ہے جمعے کے لیے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جمعے کی فرضیت ہر عاقل بالغ مرد کے اوپر ہے, اور صرف جو اس سے ایگزمپٹڈ ہیں وہ ہیں مریض, یعنی بیمار ہے, اتنا بیمار ہے نہیں جا سکتا, ایک مرد بیمار پڑا ہوا گھر میں, مسافر, اگر آپ سفر میں ہیں تو اب آپ اگر تو کہیں مل جاتا ہے جمعہ تو ٹھیک ہے, اگر نہیں بھی ملتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسے کہ اب ہم کیا کریں کہ جمعے کا کیا ہوگا. مسافر کے لیے بھی رخصت ہے, عورت کے لیے بھی جمعہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم عورتیں تو جو ہم نے جی جمعہ پڑھنے جانا, ایسی کوئی خاص طور پہ ایسی جگہ پہ جانا جہاں پہ فتنہ ہو, اس کا فتنے کا کوئی ہو سکتا ہو کہ عورتیں مرد ایک ساتھ ہی ہیں اور ایک ساتھ ہی گل مل رہے ہیں اور ایک ساتھ ہی چل رہے ہیں, اور وہ پھر بہتر ہے کہ ایسی جگہوں سے اوائڈ کیا جائے. پھر بچے, ان کے لیے بھی جو چھوٹے بچے ہیں, غلام, اس لیے کہ غلام اس کے آقا اس کو اجازت دے گا تو پھر ہی وہ جا سکتا ہے. اور جو شخص کھیلنے یا تجارت میں بے پرواہ ہو, یعنی اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ جمعہ ہے, اپنی تجارت میں لگا ہوا ہے, اپنے اور کھیل تماشوں میں لگا ہوا ہے, اللہ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, تعریف والا ہے. اللہ کو نہیں کسی کی پرواہ کہ تم نے جمعے پہ آؤ گے تو اللہ کا کوئی ذکر ہوگا. پھر ٹھیک ہے اگر تم بے پرواہ ہو تو اللہ بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے, اور جس سے اللہ بے پرواہ ہو جائے تو سوچے کیا کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ اللہ میرے سے بے پرواہ ہو جائے. پھر آپ دیکھیں کہ جو لوگ جمعے کے لیے تمام نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ کوئی اتنی بڑی یہ بات نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا, پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے. اسی لیے لڑکوں کو جو اسکول میں ہوتے ہیں ان کے لیے ضرور یہ اہتمام ہونا چاہیے, کوئی بات ہونی چاہیے کہ وہاں پہ ان کے لیے جمعے کا اہتمام ہو یا پھر ان کو لے کر جائیں اور ان کو جمعہ پڑھائیں. ضرور یہ ہمیں کوشش کے ساتھ کرنا چاہیے. بعض دفعہ آفیسز کے اندر تو آدمی پڑھ لیتے ہیں, جو لڑکے اسکولوں میں ہوتے ہیں, لڑکیوں کے لیے ضروری نہیں ہے, جو لڑکے اسکولوں میں ہوتے ہیں ان کا کیا ہوگا, جو کالجز میں ہوتے ہیں ان کا کیا ہوگا. تو اس چیز کے لیے خاص طور پہ دھیان رکھنا چاہیے پیرنٹس کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ کسی شخص کو حکم دوں جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں جا کر آگ لگا دوں ان لوگوں کے گھروں کو جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں. یہ دونوں روایات مسلم کی ہیں. یعنی اتنا سخت ان کے لیے یہ بات کی گئی کہ جو جمعے سے پیچھے رہتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ان لوگوں کے لیے کتنا ہے. استغفر اللہ ربی, آج کتنی غفلت ہے اس میں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کے رہ جائیں گے, یعنی پھر غفلت چھا جائے گی ان کے اوپر. اور غفلت آ جاتی ہے واقعی جو جمعہ چھوڑنے شروع ہو جاتے ہیں, آپ دیکھیں غفلت کتنی ہوتی ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی حقیقی ضرورت اور جائز عذر کے بغیر, یعنی کوئی اس کا جائز ایکسکیوز نہیں ہے, پھر بھی محض بے پرواہی سے, یعنی اس کو احساس نہیں ہے بس بے پرواہ ہے, جمعے کو چھوڑ دیتا ہے कोई कहता है जी मेरे ऑफिस में है, मेरी तो मीटिंग्स होती हैं, मेरा तो निकलना ही मुश्किल है। कोई कहता है जी हमारे तो बच्चों की गेम्स हैं, वो अपनी गेम्स तो नहीं छोड़ सकते ना आप। तो फिर एक तो पहले मैंने आपको बताया गफलत, फिर एक और बात है कि अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है, और एक और रिवायत में अल्लाह उसका दिल मुनाफिक का दिल बना देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज से लेकर कयामत तक जुमा तुम पर फर्ज है। जो शख्स इसको मामूली समझकर और उसका हक ना अदा करे, हक ना माने उसका, उसको छोड़ दे, खुदा उसका हाल दुरुस्त नहीं करेगा, ना उसे बरकत देगा। खूब सुन लो, उसकी नमाज नमाज नहीं, उसकी जकात जकात नहीं, उसका हज हज नहीं, उसका रोजा रोजा नहीं, उसकी कोई नेकी नेकी नहीं जब तक कि वो तौबा ना कर ले, और तौबा कर ले तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अब आप सोचें, फिर अगर हम इंसान ये सोचे कि जुमा कोई चीज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी चीजें जरूरी हैं लेकिन जुमे के लिए इतना जरूरत नहीं है, गेम्स भी जरूरी हैं, बच्चों की क्लासेस भी जरूरी हैं, उनकी पढ़ाई भी जरूरी है, क्या करें? अब क्या करें या क्या नहीं करें वो तो अब आपकी हेडेक है कि अब आपने किस तरह से इस चीज के लिए रास्ता निकालना। उसको एक बिग डील बनाएंगे तो होगी ना। अगर एक आध बच्चे स्कूल के अंदर से कहते हैं कि हमें जुमा पढ़ना है, और बाकी इतने बच्चे हैं वो उनके पेरेंट्स खामोश हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि ये क्या इनको कोई खास ही जरूरत है? अगर ये इतनी बड़ी जरूरत होती तो बाकी क्या पेरेंट्स सो रहे हैं? इसको पेरेंट्स को मिल के इस चीज के लिए कोशिश करनी चाहिए कैसे हम इसको पॉसिबल बनाएं। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल, बस ये है कि हम इसको अहमियत देते हैं कि नहीं देते। बाज लोगों के लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हर साल भर से बच्चा स्कूल के अंदर जा रहा, साल भर उसने नहीं जुमा पढ़ा तो उनको कोई मसला नहीं, तीन जुमे जो छोड़ देगा तो वो तो ये तो मुनाफकत में आ जाता है। और कहां जुमे छोड़े चले जाते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पे आया फस आओ इला दिक्रिल्ला, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि दौड़ना नहीं है कि कोई दौड़ के जा रहा है, बल्कि क्या हमें क्या बताया गया कि अगर आप नमाज पे पहुंचे हैं और आपको थोड़ी देर हो गई है तो वकार से जाओ, जितनी आपको मिल जाए उतनी पढ़ लो और बाकी बाद में पूरी कर लो। ये आम नमाजों के लिए है, आम नमाजों के लिए, जुमे के लिए भी पहले से जाओ, यानी कि उस वक्त भाग रहे हैं। यहां पे जो फंसा हुआ है दौड़ने के लिए नहीं है। अगर देखें मर्दों को दौड़ने से नमाज के लिए भी मना किया गया तो कहां वो औरतें जो अल्लाह ताला हमें माफ करें सब को कि शॉपिंग के लिए और जब सेल लगती है तो उसको लूटने के लिए कैसे दौड़ती हैं और कैसे एक दूसरे से आगे बढ़ के छीना झपटी करती हैं, तो वो क्या जायज हो जाता है? अगर नमाज के लिए भी नहीं दौड़ सकते उसके लिए भी कहा वकार के साथ आओ, दुनियावी मशागल छोड़ दो, अब इस वक्त काम धंधे दुनिया के छोड़ दो और अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ। और जिक्र में ये सारा कुछ आ गया, खुतबा सुनने से लेकर और नमाज भी और सारा इसके अंदर है। ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम इल्म रखते हो। जाहिर है अगर इल्म होगा तो पता होगा कि यही बेहतर है, क्योंकि जब इतनी वईदें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना दी तो उसके बाद फिर भी अगर ना समझ आए और फिर भी कोई और चीज बेहतर लग रही है तो फिर क्या है हमारा हाल है? तो ये ही बेहतर है, क्योंकि ना हम में से कोई चाहता है कि किसी के घर में कोई दिल मुनाफिक हो जाए, ना हम में से कोई चाहता है कि किसी की नमाज नमाज ना हो, रोजा रोजा ना हो, हज हज ना हो, जकात जकात ना हो, कोई नेकी ना कबूल हो, ना हमें हमारे में से कोई ये चाहता है कि हमारे घर में कोई गाफिल हो जाए। तो फिर ये बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम ये काम करो अगर तुम्हें इल्म है तो। अच्छा, एक और भी एग्जेम्प्टेड है, एक शख्स और, वो जिसको अपनी जान का डर हो कि अगर मैं गया तो मैं कोई गोली मार देगा, या अपनी इज्जत का या अपने माल का, कि भाई कई लोगों के कोई दुश्मन हो या कोई ऐसी चीज है वहां पे हो जानी, या फिर शदीद तरीन मौसम हो कि मस्जिद तक जाना ही मुश्किल हो गया है। तो फिर जैसे हमारे यहाँ बाज दफा ऐसी हालात हो जाते हैं कि ایسا شدید موسم ہوتا ہے کہ نہیں جا سکتے تو پھر بھی ایسے کے لیے ایگزمپٹڈ ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, اور جب نماز کا پوری ہو جائے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, پھر زمین میں پھیل جائے. اب یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس وقت آپ نے کام دھندے سب چھوڑ دینے ہیں, لیکن جب نماز پوری ہو جائے پھر بے شک آپ زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کا فضل تلاش کرو پھر بے شک, یعنی اپنی رزق روزگار اپنی یہ چیزیں, اس میں اس کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ باقی امتوں کے اندر یہ منع تھا, لیکن خاص طور پہ امت مسلمہ کے لیے جمعے کے دن میں بھی یہ سبحان اللہ یہ سہولت دی گئی کہ اس کے بعد آپ بے شک اپنا کام کاروبار کرو, اپنی جابس پہ جاؤ, کوئی حرج نہیں. اچھا, اب یہ ایک اور بات جو امپورٹنٹ یہاں پہ بتانے کی ہے, وہ ضروری بات یہ ہے کہ مردوں کو تو پتہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جانا ہے, لیکن عورتیں بھی, کیونکہ عورتیں بعض دفعہ جمعے کے لیے جاتی ہیں, تو جمعے کے خطبے کے دوران خاموش رہنا ضروری ہے. خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن ہے کہ اس وقت جمعے کے بعد جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو, پھر اپنے پاس والے کو یہ بھی نہ کہو کہ چپ رہو, اگر تم نے یہ بھی کہا تو لغو بات کی, یہ بھی نہیں کہہ سکتے, اتنی سی بات بھی نہیں کر سکتے, کہاں لمبی چوڑی باتیں حال احوال پوچھنا, یہ تو دور کی بات ہے. تو اس وقت خاموش رہیں, اس کے بعد جو بھی بات کرنی ہے وہ کریں. اسی طرح جب جمعے کے لیے جائیں تو عبداللہ بن یسر نے کہا کہ ایک شخص گردنے پھلانگتا ہوا جمعے کو آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو فرمایا بیٹھ جاؤ, تم نے لوگوں کو اذیت دی ہے, یعنی پھر آگے جانے کے لیے گردنے نہ پھلانگو, جہاں پہ جگہ مل جاتی وہاں بیٹھ جاؤ. اور بیٹھنے کا طریقہ بھی آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے سے منع فرمایا. جیسے ہوتا نا ہم اپنی, یعنی یہ جو اپر تھائیز ہیں جو ہماری, یہ ان کو پیٹ کے ساتھ ملا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے پکڑ لیتے ہیں اپنے بازوؤں سے, ایک آگے ہاتھ باندھ لیتے ہیں, تو وہ اس طرح بیٹھنے سے آپ نے منع فرمایا. ہو سکتا ہے اس میں یہ بات ہو کہ ریلیکسیشن ہو جاتی ہے انسان کی, تو پھر وہ اٹینٹیو نہیں رہتا. اور یہ بھی منع فرمایا کہ کوئی آئے اور اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا دے اور خود اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے کہ چلو تم اٹھو یہاں پہ مجھے یہ کرسی کی ضرورت ہے, نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو اور موقعوں کے اوپر بھی اس طرح کی بات کرنا یہ بد اخلاقی ہے. اور یہ بھی ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جمعے کی شب جو ہے, یعنی تھرسڈے اور فرائیڈے کی درمیانی رات کو, خاص طور پہ آپ نے فرمایا کہ تم جمعے کی رات کو دوسری راتوں کے درمیان سے قیام کے لیے خاص نہ کرو. یہ نہیں کہ اچھا کل جمعہ ہے تو آج رات میں خاص ہی عبادت کروں گی کیونکہ یہ جمعے کی رات ہے, نہیں, اسے منع فرمایا. اور نہ جمعے کے دن کو کہ آپ خاص ہی کوئی ایسی عبادات کر رہے ہیں جو خاص ہی خاص آپ نے اس طرح سے رکھی ہوئی ہیں کہ نہیں یہ بس یہ جمعے کو ہی ہو سکتی ہیں, اور نہ ہی روزے کے لیے خاص کرو کہ ایک جمعے کا دن کو خاص کر کے کہ میں نے اس دن روزہ رکھا کرنا, مگر یہ کہ جمعہ اس مدت میں آ جائے جس میں تمہارا کوئی اور آدمی روزے رکھتا ہو, مثلاً 13, 14, 15 تاریخ ہے تو اس میں آ گیا جمعہ, یا آپ نے اپنے روزے پورے کرنے ہیں تو ایک روزہ ملا لیا ساتھ, کہ بھئی کچھ اور دن آپ کو نہیں ملتا لیکن پھر بھی ساتھ ملائیں تو پھر کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں, اکیلا جمعے کا روزہ نہیں رکھ سکتے. یا تو پہلے والا ساتھ ملا لیں تھرسڈے کا یا پھر فرائیڈے کا. تو فرمایا کہ زمین میں پھیل جاؤ پھر تم, یعنی پھیل جاؤ سے مطلب کیا ہے, یعنی پھر اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ اور اپنے رزق کو تلاش کرو. واذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی اب تم یہ نہیں ہے کہ جمعے سے اٹھ کے گئے ہو تو اب بالکل بھول ہی گئے ہو کہ کیا تم نے اللہ کا ذکر یہاں پہ کیا, تم نے خطبے میں کیا سنا, ابھی تم نماز پڑھ کے آئے ہو, اس کے بعد پھر وہی بے ایمانیاں, جھوٹ, چور بازاریاں وہی شروع ہو گئے, وہ سب چیزیں نہیں. پھر بھی اللہ کو یاد کرو, اس میں یاد کرنے میں زبان سے یاد کرنا بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ ایک انسان کی سوچ میں رہے کہ میں ابھی کیا پڑھ کے سن کے کیا کر کے آیا ہوں, میں یاد رکھوں یہ بات, باہر نکلتے ہی بھول نہیں جانا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تمہارا دین, ایمان اور نیکی صرف مسجد کے اندر ہی ہے, اور مسجد سے باہر بھی تم نے اللہ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, جب امام خطبہ بھی دے رہا ہو تو اس وقت بھی انسان یہ یاد رکھے کہ جو ہے نا وہ یہ جو ہم نے پہلے بات پڑھی ہے اس گدھے کی طرح نہ ہو جائے جس پر کتابیں لدی ہوئی لوگوں کو چپ کراتا پھر رہا ہے اور خود بولتا جا رہا ہے. یہ بھی حدیث میں ہے. یعنی ہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہم نے کس طرح سے کرنا ہے. ایک تو زبانی بھی کہ جمعے کے بعد بھی انسان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ درود شریف پڑھنا جمعے کے دن, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن ہے, تو سب سے زیادہ درود شریف کی بات ہے. پھر آپ اس کے علاوہ بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں اور مسجد میں بیٹھے بھی رہ سکتے ہیں, اور جتنی دیر انسان مسجد میں بیٹھا رہتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے, تو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. لیکن اگر کوئی مسجد سے نکل بھی جاتا ہے اور اپنے اور کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. بہت اچھی طرح ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں اپنا پھر دن کیسا گزارنا ہے جمعے کا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا, جب تو انہوں نے دیکھا تجارت کو یا کھیل تماشے کو, فدو الیہا, وہ مائل ہو گئے اس کی طرف, وَتَرَكُوكَ, اور تجھ کو چھوڑ دیا, قائماً کھڑا ہوا. یہ کیا ہوا تھا؟ یہ بھی ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ مدینہ میں, میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ابھی شروع شروع کا وقت تھا جبکہ یہ سیکنڈ رکوع ہے, تو ابھی جمعہ یعنی سٹارٹ ہوا تھا, لوگوں کی اتنی ابھی تربیت نہیں ہوئی بھی تھی یہ کہہ سکتے ہیں آپ. تو اس وقت میں خطبہ جو ہوتا تھا وہ بعد میں ہوتا تھا اور نماز پہلے ہوتی تھی. تو نماز ہو چکی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, اتنے میں کوئی تجارتی قافلہ آ گیا. مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ یہ مال تجارت وحیہ بن خلیفہ کا تھا جو جمعے والے دن آیا, اور شہر میں خبر کے لیے تبل بجنے لگے. یعنی ایک سب کو خبر کر دی گئی کہ قافلہ گیا تجارت کا, تو اس وقت یہ تھا نا کہ جو جلدی جلدی جائے اور چیز لے لے. تو اس وقت حضرت وحیہ کے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو تبل کی آواز سن کر سب لوگ کھڑے ہوئے, صرف چند آدمی باقی رہ گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور صرف 12 آدمی ہیں جو رہ گئے, باقی سارے لوگ چلے گئے وہ قافلے کے سے مال لینے کے لیے, خرید و فروخت کے لیے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر یہ بھی باقی نہ رہتے اور سب اٹھ کے چلے جاتے تو تم سب پر یہ وادی آگ بن کر بھڑک اٹھتی. یعنی اس قدر بڑی وعید تھی. خطبہ سننا اتنا ضروری ہے, اس کے بعد پھر خطبہ پہلے دیا جانے لگا اور نماز بعد میں ہونے لگی. وہ لوگ ابھی ظاہر ہے تربیت اتنی نہیں ہوئی تھی, انہوں نے سوچا ہم نے نماز تو پڑھ ہی لی ہے تو چلو خطبہ ہی ہو رہا ہے نا تو ہم اتنی دیر چلے جاتے ہیں. تو اس پہ ہمیں پتہ چلا کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, خطبہ ضروری ہے سننا. اور یہ بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے پڑھتے تھے درمیان میں, یعنی بیٹھ جاتے تھے کچھ قرآن پاک پڑھتے تھے اور پھر لوگوں کو دوبارہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے, جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک سنت ہی ہے کہ ایک دفعہ خطبہ دیا جاتا ہے, پھر امام بیٹھ جاتا ہے, پھر اس کے بعد پھر کھڑا ہوتا ہے اور پھر خطبہ دیتا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ خطبہ جو ہے وہ مختصر ہو اور نماز لمبی ہو. خطبہ اور نماز یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خطبہ لمبا ہو اور نماز بالکل چھوٹی سی ہو. خطبہ اور نماز یعنی آلموسٹ ایکولی ہونی چاہیے. لیکن جو آج کے وقت میں رائج ہو گیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خطبہ تو اتنا لمبا ہوتا ہے اور نماز صرف کل ہو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. یہ سنت سے ثابت نہیں, درمیانی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا سورہ جمعہ پڑھتے تھے تو یہ کتنی سورت ہے, اور سورہ منافقون پڑھتے تھے جمعے کی دو رکعتوں میں, تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہو گیا یہ خطبے میں پڑھتے تھے تو کتنا خطبہ ہو گیا یہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف بھی پڑھتے تھے خطبے میں, تو یہ بھی پھر کتنی لمبی ہو گئی. اور سورہ اعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ نماز میں پڑھتے تھے تو وہ نماز کتنی لمبی ہوئی. اس طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی دیر کا خطبہ اور کتنی دیر کی نماز ہو. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ خطبہ ایک گھنٹے کا ہو جائے اور نماز 5 منٹ کی, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ خلاف سنت ہو جاتا ہے. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارۃ, اور کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اس کھیل تماشے سے اور تجارت سے جس کی طرف تم بھاگے جا رہے. تو چاہے کوئی جاب ہے, چاہے کسی کی تجارت ہے, چاہے کوئی سپورٹس ہیں, چاہے کوئی کلاسز ہیں, چاہے کوئی انٹرٹینمنٹ ہے, اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے ان سب سے. واللہ خیر الرازقین, اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. یعنی تمہیں رزق کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ بھاگ کے چلے جاؤ, میرے جاب میں کوئی وہ نہ ہو جائے, میرے تجارت میں کوئی نقصان نہ ہو جائے, اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. جمعہ پڑھنے سے کسی کے بزنس پہ اثر نہیں ہو جائے گا کیونکہ اللہ ہے نا رزق دینے والا. جاب میں حرج نہیں ہوگا, اللہ ہے نا رزق دینے والا. کسی اور چیز میں حرج نہیں ہوتا کیونکہ اللہ خیر الرازقین ہے. اس بات کی اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں یہ نہ پھر فکر پڑے کہ ہائے جمعہ آ گیا, آپ کیسے نکلیں گے, کیسے جائیں گے. آدمی جو ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو صحیح سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں سورہ کی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.